الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کا نام ہے سعد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے مالک ابن سنان. وہ بھی صحابی تھے, والد بھی غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوپر زخم ہوا اور خون نکلنا شروع ہوا. اس منظر کو دیکھ کر وہ بے چین ہو گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کے رخسار سے نکلنے والے اس خون کو انہوں نے اپنے منہ سے چوس لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجہو, یہ جو خون تم نے منہ میں چوسا ہے اس کو اگل دو, نکال دو باہر. انہوں نے عرض کیا واللہ لا مجھو ابدا, اللہ کی قسم میں نہیں نکالوں گا. تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خالط دمہ دمی لم تمسہ النار, جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جسم میں اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور پھر اسی غزوہ احد کے اندر وہ شہید بھی ہو گئے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی کم عمر تھے, 13 سال کی عمر تھی, اور وہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اسی غزوہ احد کے موقع پر اپنے آپ کو غزوے کی شرکت کے لیے پیش کیا تھا لیکن عمر کی کمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی. اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا, زخم لگے, خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. آپ ایک گھڑے میں گر گئے تھے اور پھر وہاں سے آپ کو نکالا گیا, اور آپ کی جو خود تھی اس کی کچھ کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئی تھی, اور ایک مشرک نے پتھر مارا تھا, وہ آپ کے دندان مبارک کے اوپر لگا, دائیں طرف کے نچلے حصے میں دانت کا, دندان مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا, اور آپ کا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوا, سر کے اوپر پیشانی کے اوپر بھی زخم آیا. بہرحال جنگ ختم ہونے کے بعد یہ سارے زخم دھوئے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھویا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لے کر آتے تھے اس کو دھونے کے لیے. جب دھویا جا رہا تھا تو پانی سے دھلنے پر خون اور نکلنے لگا, تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی کا ٹکڑا جلا کر کے اس کی راکھ بھر دی تاکہ وہ خون نکلنا بند ہو جائے. شام کو جب مسلمانوں کا لشکر مدینہ منورہ واپس لوٹا, اور مدینہ منورہ میں یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مسلمانوں کو بہت کچھ نقصان ہوا ہے, تو مدینہ کے لوگ باہر آ گئے تھے ان حضرات کو دیکھنے اور ان کو لینے کے لیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے باہر آیا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے ہیں. جب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد, سعد ہو؟ میں نے کہا, نام بے ابی و انتو امی, جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت سعد, حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا اسی حالت کے اندر, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اجرک اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے. چونکہ ان کے والد شہید ہوئے تھے اس غزوے کے اندر, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی تھی اس موقع پر. اور ان کی والدہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی صحابیہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں غزوہ احد کا بیان مختلف ابواب کے اندر پھیلا کر کے پیش کیا ہے. ایک باب یہ بھی قائم کیا, باب و ذکر ام سلیت, خاص حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں, اور اس میں جو روایت لائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ چادریں رنگین ایسی آئیں جن کو عورتیں اوڑھنی کے طور پر استعمال کر سکتی تھیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادریں مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان تقسیم فرمائیں. ایک عمدہ سی چادر رہ گئی. کسی نے مجلس میں سے عرض کیا کہ امیر المومنین, یہ چادر آپ اپنی بیوی ام کلثوم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت علی کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی, ان کو دے دیجئے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, اس چادر کی حقدار تو ام سلیت ہیں, جو غزوہ احد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر بھر لا کر مسلمانوں کو اور جنگ کرنے والوں کو پلاتی رہی. یہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں, وہ یا ان کے والد والدہ دونوں مسلمان تھے, اور یہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. چونکہ ان کی عمر اس وقت تک کم تھی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کوئی زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، لیکن انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا. بڑے بڑے صحابہ جو اس زمانے میں موجود تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض پائے ہوئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پاس جاتے تھے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اچھا خاصا علم حاصل کیا. اور بعد میں جن حضرات صحابہ کی طرف علم حاصل کرنے کے سلسلے میں لوگوں کا رجوع ہوا، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرات صحابہ میں 7 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں. ایسے صحابہ کو حضرات محدثین کی خاص زبان اور اصطلاح کے اندر مکثرین کہا جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی میں سے ہے. یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے نقل کرنے والے روایت کرنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں، روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ اور مامون رہے. 3 باتیں، حلال غذا کھائی، سنت کے مطابق عمل کیا، اور لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں، بالکل لوگ مامون رہے، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بہت مختصر نسخہ، شارٹ فارمولا گویا بتلا دیا ہے. یہ 3 کام جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اس مجلس میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں. ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ میں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے. تو بہرحال اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی قرونی بعدی، میرے بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، پائے جائیں گے. بہرحال اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا جنت میں جانے کا جو نسخہ مختصر اور آسان بتلایا، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے، حلال غذا کھائی. حلال غذا کا معنی حلال طریقے سے آدمی کماوے، اور اس کمائی کے ذریعے سے جو ہی غذا حاصل کی جائے وہ کہلاتی ہے حلال غذا. سمجھا کہ نہیں؟ وہ جانور ذبح کر کے اس کا وہ مت سمجھنا، سمجھا؟ تو بہرحال یہ تو یہاں حلال کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کمائی کے لیے جو اصول بتلائے ہیں، جو ہدایتیں قرآن اور حدیث میں دی گئی ہیں، ان ہدایتوں کے مطابق جو آدمی کمائے گا حلال طریقے سے، اور اس کمائی کے ذریعے سے جو غذا حاصل کی جائے گی اور وہ غذا وہ کھائے، وہ ہے حلال غذا کھانے والا. حلال کمائی کی بڑی تاکید ہے شریعت مطہرہ میں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی معاشرے کی جو اخلاقی بنیادیں ہیں جن کے اوپر وہ معاشرہ اچھائی کے اوپر قائم رہ سکتا ہے، ان میں ایک اہم جو ہے کمائی کا حلال ہونا. آج ہمارے اس زمانے میں جو بہت ساری گڑبڑیں ہو رہی ہیں، ان گڑبڑوں کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے کمائی کے معاملے میں بے احتیاطی ہو گئی. کمائی کا حلال ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے اسلام کی نگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں ارکان اسلام، شہادتیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ پانچ ارکان جو اسلام کے ہیں، ان کے بعد گویا حلال کمائی یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ گویا ایک مومن کو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کمائی کے جو طریقے بھی وہ اختیار کرے وہ حلال ہونے چاہیے۔ گویا اسلام کے بنیادی فرائض کے بعد یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا نبیوں کو حکم دیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ اپنی اس بات کی دلیل کے طور پر قرآن پاک کی دو آیتوں کو پیش فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ ہویا آپ نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا نبیوں کو حکم دیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نبیوں کو کس چیز کا حکم دیا جس کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا؟ تو اس کی گویا جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دو آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ پہلی وہ آیت جس میں نبیوں کو حکم دیا گیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ دیکھو یہاں دو چیزیں بتلائی گئی ہیں، حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو، دو چیزوں کا حکم دیا گیا۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نیک اعمال جو ہیں نا، ان کو حلال کے ساتھ بہت بڑا جوڑ ہے، بڑا تعلق ہے۔ جو آدمی حلال کا اہتمام کرے گا، حلال کمائی کا، حلال غذا کا، خود بخود گویا نیک اعمال اس سے صادر ہوں گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ان کا مقولہ نقل کیا ہے، من اکل الحرام اسد جوارحہ شاء ام لم یشاء، شاء ام لم یشاء، جو آدمی حرام غذا کھائے گا، علم ام لم یعلم، حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ، یعنی حرام غذا بے خبری میں بھی اگر کھا لی نا تو اس کا اثر بھی یہی ظاہر ہوگا کہ وہ اس کے اعضا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا۔ بے خبری میں کھانا گناہ تو نہیں ہے لیکن اس کا اثر ضرور ہوگا۔ جیسے ایک آدمی ہے زہر بے خبری میں کھا لے، ایک تو وہ آدمی جو زہر کو جان بوجھ کر کھاوے، جانتا ہے کہ یہ زہر ہے، تو اس زہر کو کھانے کی وجہ سے کیا ہوگا، نمبر اول پر گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ زہر کھا کر اپنے جان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو خودکشی جو ہے وہ حرام ہے شریعت کی نگاہ میں، دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی منع ہے۔ تو اب ایک تو زہر جان بوجھ کر کھائے گا تو پہلا تو یہ وہ گنہگار ہوا، اور پھر اس کی وجہ سے جان بھی چلی جائے گی، اور اگر کسی کو بے خبری میں زہر دے دیا گیا، اس بیچارے کو پتہ نہیں اور اس کو کسی نے زہر کھانے میں دے دیا اور بے خبری میں کھا لیا، تو جو زہر کھانے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا۔ البتہ یہ پیٹ میں جو گیا بے خبری میں زہر، ایسا نہیں ہے کہ بھئی بےخبری میں گیا ہے تو اب اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, نہیں, زہر تو اپنا اثر کر کے رہے گا اور اس پیٹ میں جانے والے زہر سے اس کی جان تو ختم ہو ہی جائے گی. تو اسی طریقے سے حرام غذا, وہ آدمی بال ارادہ قصدن جان کر کے کہ یہ حرام ہے کھائے گا تو ایک تو گناہ بھی ہے, اور ساتھ میں جب وہ غذا پیٹ میں جائے گی اس سے جو خون تیار ہوگا اور جو اس سے اعمال سرزد ہوں گے وہ بھی اللہ کی نافرمانی, دونوں باتیں. اور اگر وہ حرام غذا جو ہے بے خبری میں کھا لی, کسی نے اس کو کھانے میں حرام غذا کھلا دی, اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے, تو گنہگار تو نہیں ہوگا, لیکن وہ اندر جب جائے گی تو وہ غذا اپنا اثر تو کر کے رہے گی. اسی کو جو ہے یہ فرماتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ, من اکل الحرام اسد جوارحہ علم ام لم یعلم شاء ام لم یشاء, جانے یا نہ جانے, یا وہ ارادہ کرے یا نہیں, جان کر کے کھایا ہو, بے خبری میں کھایا ہو, جان کر اور جو ہے اپنے ارادے سے کھایا ہو, یا جو ہے بغیر ارادے کا, ہر حال میں اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے. یہ قدرت کا قدرتی اثر ہے غذا کا, یہ حرام غذا کا. چنانچہ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس, وہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے استاد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں اور اپنے ملفوظات میں بکثرت ان کا حوالہ دیتے ہیں. ان کی کسی نے دعوت کی اور اس دعوت کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ دعوت دینے والے کا کی کمائی جو ہے مشتبہ ہے. دیکھو, ایک تو ہے حرام, خالص حرام, اور ایک ہے مشتبہ ہے نہ ڈاؤٹ فل. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص حرام نہیں ہے, کچھ ذرا شک اور شبہ والی ہے. اس سے بھی بچنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے. خالص حلال جو ہو گویا اس کا استعمال کیا جائے. تو کسی نے دعوت کی, کھانے کے لیے جب بیٹھے, پہلا لقمہ جب منہ میں رکھا اور حلق سے نیچے اترا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ غذا جو میں کھا رہا ہوں وہ مشتبہ ہے. اللہ کے بات بندے, تو جیسا ان کا ایک مزاج ہوتا ہے, ایک آدمی جو ہے نا وہ منرل واٹر ہی پینے کا عادی ہو تو اگر دوسرا کچھ پانی دے دیا جائے گا نا, وہ پانی حلق سے نیچے اترتے اس کو اندازہ ہو گیا, ہو جائے گا کہ گڑبڑ ہو گئی, سمجھا کہ نہیں. تو ایسے جو حلال کا عادی ہوتا ہے اس کو اس کا پتہ چل جاتا ہے, دوسروں کو پتہ نہیں چلتا. بقول حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دیکھو, جو لوگ شہر میں رہتے ہیں 24 گھنٹے بجلی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے, لائٹ سے, اب اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے اور جو ہے اندھیرا ہو جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا. اور جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں, بجلی سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا, اندھیروں میں رہتے ہیں, ان کو اس اندھیرے کی وجہ سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی, عادی بن جاتے ہیں. تو بہرحال ان کو بھی احساس ہوا اور اسی وقت ہاتھ روک لیا, لیکن وہ ایک لقمہ جو پیٹ کے اندر چلا گیا تھا اس کے متعلق فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ 2 مہینے تک دل کے اندر برے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. اس ایک مشتبہ لقمے کا حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام لقمے کا, حرام غذا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیٹ میں جاتی ہے تو دل کے اندر سے نور نکل جاتا ہے, آدمی کی طبیعت میں سستی اور کسل پیدا ہو جاتا ہے, یعنی عبادت کے لیے طبیعت میں نشاط نہیں رہتا, برے خیالات, برے گناہوں کے خیالات آتے ہیں, اور جو ہے طبیعت نیکی کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. یہ گویا حرام لقمے کا اور حرام غذا کا قدرتی اثر ہے. گویا اسی کو قرآن باری تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. گویا حلال غذا کا قدرتی طریقہ, اسی کو حضرت سالم بن عبداللہ تستری آگے فرماتے ہیں, ومن کان طعامہ حلالا اطاعت جوارحہ ووفق للخیرات، کہ جس کے غذا حلال ہوگی اس کے اعضاء اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ہوگی۔ قدرتی طور پر اس حلال غذا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کھائے گا نا تو اس کے دل کے اندر نیک کام کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے قدرتی طور پر۔ یہ حلال غذا کا خاصہ ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان سے بھی سنا مجلس میں، واعظ میں، اور آپ کے خطبات کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے اللہ والے، شاہ جی عبداللہ، ان کا گزر بسر اور ان کا کمائی کا ذریعہ جو تھا وہ گھاس کاٹ کر لا کر اسی کی گٹھڑی بیچا کرتے تھے، اور اس کی قیمت بھی متعین تھی ان کی 6 پیسے، 2 پیسے جو ہے اس کے اندر سے اپنے لیے استعمال کرتے تھے، 2 اسی وقت صدقہ کر دیتے تھے اور 2 کو محفوظ رکھتے تھے، اور پھر جب کچھ معتد بھی ہی مقدار جمع ہو جاتی تو اس زمانے میں جو دیوبند کے اکابر تھے حضرت مانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دوسرے، ان کی دعوت کرتے تھے یہ، تو یہ شاہ جی عبداللہ جو تھے وہ ہوا ان کا ذریعہ معاش یہی تھا، اور ان کے صلاح اور نیکی کی وجہ سے دیوبند کے لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم انہی کے پاس سے گھاس خریدیں۔ چنانچہ جب 10 بجے گھاس کے فروخت کے وہ اپنی گٹھڑی لے کر کے آتے تھے گھاس بیچنے کے لیے بازار کے اندر، تو لوگ دور پہلے ہی آگے نکل جاتے تھے ان کو آگے لینے کے لیے، جو پہلے گیا اور ہاتھ لگا دیا گٹھڑی کو ڈال دی اسے جیب سے لے لیے، اور یہ ان کی وہ خاص خصوصیت تھی۔ یہ جو 2 پیسے جمع ہوتے تھے اور اس سے دعوت ہوتی تھی، حضرت مانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم وہ دعوت کھاتے تھے تو 40-40 دن تک دل کے اندر ایک انوار محسوس ہوتے تھے، اور یہ خیال آتا تھا یہ نیکی کر لوں وہ نیکی کر لوں۔ یہ قدرتی طور پر، دیکھو آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، کبھی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، کبھی کچھ کھانے کے بعد کبھی طبیعت کے اندر نیکی کی طرف ایک دم رغبت پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ بھئی یہ طبیعت میں یہ نیکی کی رغبت کہاں سے پیدا ہوئی، تو اگر اس کی تحقیق کریں گے تو ایسا ہی کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی جو آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آیت پیش کی دلیل کے طور پر، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، تو گسا اس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو، گویا حلال غذا کا قدرتی اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ آئندہ اللہ نے زندہ رکھا تو یہ مضمون کسی اور مجلس میں پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔